الحمد لله جل وعلا وأمينه وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى أفضل هي لا واحد السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأبدياء الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. أعوذ بالله من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. أحسن تفسير من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآيات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عن جميع سيئات الغايات وترفعنا عندك منزلة أعلى الدرجات وتبلغنا إلى أقصك ورسولك في الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. سلسلة به قرآن کریم کی تفسیر اور تاویل کے صلی اللہ علیہ مختصر سی بات ہو گئی تھی، یہ آج مفصل ہوگی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے بڑے استاد، مفسر اعظم، آپ کی حیات جاوید، اقوال افعال اعمال سب کے سب حجت ہے قرآن کریم کی طرح ہو، اور آپ نے حضرات صحابہ کو دین مکمل سمجھایا ہے اور پڑھایا ہے، یہ آپ کا منصب ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا سورة من القرآن. اور صحابہ چھوٹے ہو یا بڑے، علوم میں منتہا کو پہنچے ہمیشہ کے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر صحابی دین کے ہر مسئلے میں زیادہ ہے، یہ حجت ہے. ترجیح تو ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر کے علوم بہت زیادہ، حضرت عمر کا مقام ان کے بعد ہے، حضرت عثمان ان کے بعد ہے، علی ان کے بعد ہے، یہ چاروں بطیہ سے عدل اربع عشرہ مبشرہ کے چھ ان کے بعد ہے. افقہ عائشہ ام المؤمنین نبا علیہ النووی فی شرح الصحیح للقشیری امن انفق، اور پھر بدریین. قرآن کریم نے بھی یہی بیان کیا ہے، لا یستوی منکم وکل قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اذكر چکے ہو وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے لوگ جو خرچ کر چکے ہیں جہاد، سب کے ساتھ بڑے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد بھی خرچہ ہوا ہے، جہاد بھی ہوئے ہیں، وعدہ ایسی درجات ہیں آتے ہیں، لیکن درجات ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. انبیاء میں بھی سید و سند، کل کائنات سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول، رسول سے مرسل، اور جمیع اخیار کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. علم کس کو کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے ایسے ایک ذہن کھولنے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ وہ روایت ہے. جو ہمارے یہاں بخاری پڑھتے ہیں ان کو فوری یاد آ جائے گا. وہاں تنبیہ ہوتی ہے کہ جتنا چاہ. اس میں آتا ہے کہ حضرت عثمان سے عبد الرحمن زہراوی نے کچھ کہا حضرت عثمان کی خلافت میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کو کہا اب مبارک اس وقت موزون نہیں تھا, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا باتیں کرنا, اور اس اوقات مل عبد الرحمن زہراوی کو کہ مجھ سے دور رہو, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے. باتیں کے ملاقات کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ آیا اور اس نے حضرت علی نے کہا سمجھا دیا, کہا نا نہیں کر رہا. حضرت علی نے کہا آپ کے ذمہ جو تھا آپ نے کر. اس نے کہا بھائی کوشش کریں گے. حال ہوئی کچھ دیر جب گزری اور دربار کا وہ وقت ہوا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی بات آدمی آیا, وہ پریشانی اور صدمہ کم ہو گیا, تو کسی کو کہا عبد الرحمن کو بلاؤ. کاج فجر نے عبد الرحمن زہراوی کو کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں, وہ چلے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کے بعد کیا کہنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا آپ تسلی سے سن لیں میں کچھ گفتگو کرتا ہوں. جاری کرنا تھا تین باتیں کہی. ان میں ایک ولید پر ہر بیت المال تھا جس میں دیر ہو رہی تھی, اور بعض لوگوں کو جو عمر کے بڑے وظائف زیادہ ملتے تھے ان میں اشکال تھا, اور کچھ امور ایسے تھے کہ ابوبکر اور عثمان نے دیا خلاف تھے. ان کے پورے مفصل جوابات نظر آئے یہ اور انہیں مطمئن کیا ہے. مثلاً ولید کے متعلقہ کہ تحقیق جاری ہے اور علی خود سرد ہے, سزا کیسے نہ جیسے ہی مجھے حکم ملے گا کہ جرم ثابت ہے سزا ملنے میں دیر نہیں ہوگی. جب تک تحقیقی کمیٹی اطلاع نہ بہت کرتا ہوں. اور حضرت ابوبکر اور عمر کے برخلاف کرنے کا کہا کہ کوشش تو کرتا ہوں. ہما مرآنے اقتدی بہما, وہی میرے بھی بڑے ہیں ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, لیکن صرف اتنی ایک بات, کیا مجھے خلیفے کی حیثیت سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں؟ بالکل ہے, خاندان کے مال اور مال و دولت جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حساب کر لیں, منشی کو بلا لیں, خزانچی کو چیک کریں, میں اپنے گھرانے اور مشاورت تقسیم کر رہا ہوں. اس میں آپ لوگوں سے مشاورت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بیت المال کا ایک بھائی ایک ٹیڑھی پیسہ کسی کو نہیں دیا. اور سبق یہ تیرت کے بعد کیا جائے. یہاں ایک بات عجیب و غریب کہی گئی, وہ آپ میاں ذہن کھولنے کے لیے پوری حکایت سنائی. حصہ یہ کہ حضرت عثمان نے عبد الرحمن سے کہا تم نے نبی کو پایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. صحبت اٹھائی ہے؟ کہا نہیں. باتوں کے باوجود کہ آپ کے سامنے کوئی آئے تو سورت نازل ہوئی ہے؟ کہا نہیں. عبد الرحمن نے کہا ان تمام بات کچھ معلوم ہوتا, جو دین حضرت محمد لے کے آئے وہ مجھ تک ایسا پہنچا ہے جیسے کنواری لڑکی کو پردے میں سب نہیں ہو. یہ دیکھا. حضرت عثمان نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, یعنی میں صاحب سن کے حضرت کی صحبت اٹھاؤں. میرے ہوتے ہوئے وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن اور قرآن کے علوم، سنت اور سنت کی تفصیلات، اور پیغمبر اور پیغمبر کے زندگی کے اطراف اور برکات ایک لمحہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. کام کیا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب غیر صحابہ قریب ترین تابعین کے علوم کا یہ حال ہے، خود صحابہ کس لا الہ الا اللہ. حضرت عثمان نے تسلیم کیا کہ آپ کو تمام علوم میں دسترس آ علوم کی پونجی قرآن کریم ہے. تو کبریت الافسیر کا پہلا مقام اور مرتبہ جو قرآن کریم خود تفسیر کر لے، وہ انکار کا تفصیلی تفسیر، یہ الوسی کے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ بہت کم ہے لیکن ہے ضرور. سب سے تیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے ارشادات سے، سنت سے، جو افعال سے، یہ احادیث مبارکہ اور حد مجموعی حیثیت سے 12 لاکھ کے قریب ہے. پوری دنیا کی احادیث 10 اور 10 مقررات، شواہد، توابع، مسلسلات، اصل الاصل، متن المتین نکال کر کے 12,000 کے درمیان میں. اور تھوڑا اور نچوڑ کر لے، سلیم اور صحیح روایات چانٹی جائے 4,444 روایات. 5 ائمہ اس پر متفق ہے، احمد ابن حنبل، عبد الرحمن ابن مہدی، سفیان، یحیی بن سعید القطان، ابو سور. اور وہ 4 اصول حدیث کے مسلمہ کتابوں میں موجود ہیں. اگر کوئی شخص یہ ہمت کر 4,444 ڈھونڈے، یاد کرنا ہے سار سار. جب یہ 4,000 حدیث سندن متن یہ فیس کر لیں گے تو تعداد آپ کی 12 لاکھ تک پہنچ جائے گی. یہ دور حدیث جوہاری کے اعتبار سے 6 لاکھ ہو جائے گی، احمد کے اعتبار سے 16 لاکھ ہو جائے گی. پڑھ چکے ان کے لیے باتیں مشکل نہیں، وہ سمجھتے ہیں. وہ اس طرح کے محدث سند گنتا ہے، متن نہیں گنتا کے سلسلے یار. جیسے انما الاعمال بالنیات بخاری کے پاس 7 طرق سے، تو یہ 7 حدیث ہیں، کیونکہ انہوں نے 7 شروع کیے، 725. اور حلیمی نے اپنے جامع میں لکھا ہے احسان دعا 75 طرق سے مروی، جامع حلیمی میں 775 طرق سے. ہاں وہ حدیث ہوئے سارے ملا کر، تو ان کل طرق کتنے ہو گئے؟ 775. تو 775 میں وہ اس میں ایک ہی ہے، لیکن فقیہ و مجتہد کہے گا کہ حدیث ایک ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ جو کہتے ہیں امام بونیفہ کی حدیث سے کم بار آسانی، وہ اعتبار متن کا کرتے ہیں، وہ طرق کا نہیں کرتے. اور محدثین کو لاکھوں یاد تھی، وہ ایک کا کرتے تھے. یہ تو عجیب بات ہے، متن کا نہیں کرتے. آپ کو کوئی کہے گائے کو خچ ایک طرف ساتھ ہے اور پھر اتنا ہو رہا ہے، وہ عوام ہے، عوام کل انعام. کسی بہترین انسان کو، بلی کو، یہ سبق آپ یاد کرا سکتے ہیں کہ آج ہم تفسیر میں یہ پڑھ رہے ہیں. وہ جب یاد کرے گی تو پھر وہ شب معراج میں انسان بن چکی ہوگی. ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور میں مراجعہ 50 نمازیں ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ بار بار گئے اور حق تعالیٰ کے آیت الزہر کا جہاد تخفیف کی فرمائی اور گٹتی گئی اخیر میں 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ نے تو کہا کہ اب بھی زیادہ کو اتنا خراب ہے. بنی اسرائیل میں 2 فرض تھی اور وہ لوگ نہیں پڑھتے تھے. آپ نے کہا راجات اور اب بھی حد دست اتنا مراجات کی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے. اب تک تو آپ تشریف ابن العربی کی تفسیر المختزن اس میں اس کا جواب دیا ہے کہ اندیشہ ہوا لے جاتے تھے اب 5 رہ گئی فرما دے بس اور نہیں کم کرا گی. آپ کو ہو جاتی تو اچھا کہ یہ 5 بھی ختم ہو جائے تو اس زمانے کا ایک بے دین شخص تو کہے گا بدعمل کہ ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں تھا لیکن امت کا شیرازہ بکر جاتا جیسے عیسائیوں کا مذہبی شیرازہ بکر چکا ہے. نہ طہارت ہے اور نہ صلاح. 2 رکعت پڑی. کوئی دنیا کا بڑا سا بڑا پادری آپ کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا یا انہوں نے رہے نہیں ہے ہی نہیں سکتے. طہارت کے مسائل عیسائیوں کے ہاں سرے پڑنی ہے. وہ تو خیر بہانہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ خدا کا بیٹا تھا اور خدا نے وضو نہیں کرنا ہے اور نماز نہیں پڑھی وہ بیٹا تھا. لیکن سوال یہ کہ امت کے ذمہ ان سے پوچھا جائے گا آپ کیا نماز ہے یا نہیں ہے یہ کہاں سے آئی گی. پیغمبر نے تو پڑھی نہیں آسمان پر جانے تو وہ نماز جو ان کے ہاں موجودہ ہے یہ پولوس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں سے 44 سال پولوس الفاظ توبہ 244 سال بعد گڑی ہے جو ختنہ جس نے شراب داخل کیا ہے عیسائیت میں اور ختنہ نکال دیا ہے. شراب آسان تھی رسالت کی چیز شرح البخاری بظاہر تکلیف ہے لیکن اکمل سنت ہے اس کو نکال دیا. نب علیہ امام الاثر الشیخ انور اللہ اکبر و کبیرہ اور وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ طلوع کا رخ جو ہمیشہ ایک جیسے رہے ہیں جنہیں علماء دین سنن کہتے ہیں. سنن سنت کی جمع ہے. الطریقۃ المذکورۃ المنقولہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنقل صحیح ہے. اصولین یہ کہتے ہیں سنت آواز ابان اور محقق الاطلاق ابن الحمام فتح القدیر جلد اول صفحہ 112 لکھتے ہیں السنت المؤکدۃ امت ہمیشہ کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضب واضب معذب بے دلیل زوی سے واضح کبھی فرماتے السنت المؤکدۃ لا تثبت الا بیٹھ جاتے ہیں معاذب علیہا. وہاں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے نا کہ یہ فرض نماز کے بعد جو بھائی لو حقق ابن الحر آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا تسبیحات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں اور پھر سنت پڑھتے ہیں تو 33 امام نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بے شک آیت الکرسی یا اس کا 34 کے تسبیحات ثابت ہیں لیکن دلیل استحباب کے درجے میں نفل کے درجے میں اب 2 سنتوں کا مقام وہ نہیں ہے جو ظہر کے بعد 2 رکعت سنتوں کا ہے. ان تسبیحات اور آیت الکرسی کا وہ مقام نہیں ہے جو مغرب کے بعد رہنا ہے یا عشاء کے بعد 2 سنتوں کا ہے. تو مؤقت کو پیچھے کرنا اور غیر مؤقت کے لیے بیٹھنا ظاہر حدیث خلاف فقہ اور خلاف اسلام خلاف اصول بات جو بڑے علماء ہونے کے باوجود بھی بیٹھے رہتے ہیں، انہوں نے فقہائے احناف پر عمل کیا، بعد المکتوبہ کا لفظ آتا ہے. لیکن محقق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متفق ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد سنت چھوڑ کر 33 سبحان اللہ الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، یہ شخص جب اس سے فارغ ہو کر کے کھڑا ہوگا سنتوں کے لیے، یہ سنت نہیں پڑھ، تو اس میں دو قول ہے فقہا کے. ایک قول یہ ہے کہ اب در پڑھ رہا ہے، سنتوں کا وقت متصل تھا، نفل پڑھ رہا ہے. نور الاضاء میں، مراقی میں، تختاوی میں، مختار میں، غایہ میں، غالیہ میں، سب میں موجود ہے. الخیام الى سنت متصلا بالفرض مسنون، دو رکعت سنت. اب جو 33 34 34 یا تسبیحات پوری کر کے پڑھ رہا ہے تو یہ تو مؤقت نہیں، دو رکعت نفل پڑھ رہا ہے، سنت ختم ہو گئی، بیٹھا رہا ہے. دوسرا قول حنفیہ کا یہ ہے کہ نہیں، پڑھ تو سنت رہا ہے لیکن خلاف سنت طریقہ. سنت طریقہ ابن الامام کی رائے یہ ہے کہ انہ یصلی سنہ ولیکن لا علی طریقہ سنہ، خلاف ذو کے بعد سنت سے سنت پڑھ رہا، خلاف اولا اور نامناسب طریقہ سے. ہر دونوں قول کا تقاضا یہ ہے کہ جن نماز پڑھ کر کے ان مؤکدات ہے، فرض کے بعد مختصر دعا اللہم انت السلام او بقدر مقدار ہا ایک طرف ہو جائے، فمن شاء تو پہلے سنت پڑھ لیں، اور جب سنتوں سے فارغ ہو جائے کل امیر نفسی اہلا بیت اجلس و سبحا ومن شاء جلس و دعا ومن شاء قرأ و تلا ومن شاء راح. ہر شخص کو اختیار ہے، فراغت ہو گئی نماز پوری ہو گئی. آج کا بھی ایک علماء میں سے صرف شاہ ولی اللہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سنتوں کا ایک درجہ ہے ان تسبیح پوری معرف اس درجہ ہے، یعنی وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. حضرت الاستاد محدث بنو پر بڑے خفا ہو تو نن میں کہتے و شیخنا لم يرضى بقوله، ہمارے استاد مولانا انور شاہ ولی اللہ کی بات ہم زبردست فرق، یہ بہت کمزور بات ہے. گویا کہ محقق ابن الامام کی بات انور شاہ سے کوئی پسند، اور ان نے شاہ کے لیے کہنا ارمان دیا. اللہ اللہ بحر العلوم فما بحر، حضرت العلوم لو نقب الارض لم يوجد له شبه، علوم کا بحر بے کرا ہے. میں جو یہ رواج ہے دس مولانا انور شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے لوگوں اور انگلیاں پڑھنے لگا ہے کہ بعض بڑے لوگ جو ہماری نظر میں بھی بڑے حضرات ہیں اور ہمارے بزرگ اور محسن ہیں، وہ بھی فرضوں کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، جو کر کے پھر جب ان کا جی چاہے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کے سنت پڑھتے ہیں. یہ اس کمزور قول پر عمل ہے. امام الاثر مولانا فقہا کا مسترد ہے اور شاہ ولی اللہ کے ظہور لغزش ہے، اور حضرت اقدس بہت سارے انور شاہ اور استاذ بنوری کا ناپسندیدہ قول ہے. ویسے ہی چل پڑتے ہیں، ہمارے سرحد وغیرہ سے جو آتے ہیں یا بلوچستان سے، نماز شروع ہونے سے پہلے وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کر کے، کوئی ذکر نہیں ہے آداب میں سے. نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت طریقہ ہے. جب نماز شروع ہو جائے اب ہاتھ باندھنا سنت. تو خیر پہلے سے ایک عادت رہی ہے، لیکن اب مسئلہ معلوم ہوا تو اب چھوڑ دیں، اور بھی بھائی لوگوں کو آگاہ کرے. یہی تو قرآن میں ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ فرمائے کہ اللہ میرا علم بڑھا دے. کرام یہ بھی فرمائے فقہائے کو کم ملا دے کہ فما یکون بعد الرواتب یکون بعد المکتوبہ لأن الرواتب من، وہ بھی فرض ہوتا دل مکتوبات، جو اوراد وظائف اور تسبیحات سنتوں کے بعد کی جائے گی کے بعد ہے، کیونکہ سنن خود فرائض کے مکملات، مبسوط لسرسی بدائے للکاسانی فتح القدیر لابن الحمام باہر نہر لاخوی ابن النجیب، دونوں بھائی بڑے اور چھوٹے ایک صاحب بہر پڑے 977 میں فوت ہوئے، اور صاحب النہر چھوٹے اللہ 1005 میں فوت ہوئے، وہ پڑے ہوئے. عمر ابن نجیم اور ایک سراج ابن نجیم، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ فقہ نفی کے مضبوط موقف پر چلے، کمزوری نہ کرے، تو اسے 3 کتابیں لائے ہے عمل بنانا چاہیے. حضرت شاہ صاحب نے کہا ہے سبحان اللہ سے اعلی، اور 3 کتابیں حنفیہ کی ایسی ہیں کہ اگر وہ مشعل راہ بنے تو فقہ میں ثابت قدمی رہے گی. سب مد گنگوئی کے علاوہ افضل فتح القدیر ابن الحمام کی، حضرت مولانا رشید کے خاص الخاص نے محقق علی الاطلاق نے کہا ہے، مطلق محقق ہے، ہر چیز میں تحقیق. اور دوسرے ان کی سرے بدائے شاگرد ابن نجیم صاحب البحر، البحر الرائق شرح الکنز الدقائق، خود سنائے کاسانی. اللہ حضرت شاہ صاحب سے طالب علم نے پوچھا نا حضرت فکر میں کون سی کتابیں بہت زیادہ پسند کروں، بہت زیادہ نہیں چاہیے، ایک رات بتائیے. حضرت نے کہا ہدایہ اور بدائے سنائے. مان اللہ و بحمدی بہت خوش ہوتی. بدائے سنائے کے متعلق حضرت فرماتے تھے کہ جیسے ایک دلہن کی شادی کے موقع پر سونے کا سیٹ دیا جاتا ہے روبوں کے لیے سونے والی، چونکہ لڑکی ماں باپ کا گھر چھوڑ کے لڑکے کے خاطر عمر بھر کے لیے جاتی ہے، تو اس کے دل کو ٹکور اور سکائی میں سے خوش کیا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے پھر وہ ایسا تحفہ ایک عالم کے لیے بدائے سنائے تھے علاؤالدین ابوبکر کاسانی کا. بیکن کے اندر ایک عالم ہی فقہ میں علاؤالدین بیکن کی، ان کی ایک بیٹی تھی اور انہوں نے کتاب لکھی تحفہ کہتے تھے، اس کا نام رکھا تحفۃ الفقہا. بی بی کا نام فاطمہ تھا، محبت سے والدین ان کو توجہ جاتا، جو بہت بڑی عالم فاضل تھی. جب رشتہ تو بی بی فرماتی کہ بھئی عالم آدمی رشتہ بھیجے، میں غیر عالم کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی. تو مولوی میدان میں آ گئے بڑے پانچے وانچے چڑھا گئے، لیکن جب ان سے گفتگو ہو جاتی اللہ مالوسی پر طب قطع کو امن ڈبے ہوا تھا زان میں پور تو ہاں وہ برے بلاؤ. اتو لائن صاحب روح المانی کہتے ہیں کہ کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ایران کے اندر ایک خاتون عالم ہے، اس کا نام تھا قرۃ، زندگی سے بیزار. تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی کہ جب ملاقات کی اور اس کا بوچاڑ دیکھا تو بس رو گیا، اور ایسا لگا جیسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، شرمندہ ہوا حد تک گیا، گھر چلا جاتا ہے. آج بھی ہماری بہنیں اور بیٹیاں کہتی ہیں ہم لے کے پڑھے، ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو برقعہ گھر رکھ لیتے ہیں اور دوپٹہ کسی لڑکے کی. کہ اللہ یہ علم ہے کیا؟ یہ تو بے حیائی ہے. علم آؤ دیکھو، یہ بات مشہور ہو گئی. بھی فرماتے ہیں سیف علاؤالدین بیکندی کی لڑکی کا مقابلہ کوئی عالم نہیں کر سکتا. مولانا عبدالحی لکھنے یہاں نفی کروڑوں علماء واپس نامراد چلے گئے، تو علاؤالدین ابو بکر کو کاسان میں اطلاع ملی اور پتہ نہیں چل رکھی ہے. ان کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے ان کے علم اور فقہ کے کنارہ نہیں مل رہا. کس کنارے سے داخل ہوں؟ تحفۃ الفقہ. اللہ انہوں نے وہ کتاب ان کو مل گئی، تقسیم ہو گئی تھی بی بی کے جو صحاف تین جلدوں میں ہمارے یہاں موجود ہیں. اس نے کاسان میں کتاب لے لی اور اس کی شرح لکھنے لگے، تو حالات اس کے جوابات دینے لگے. جب بیکان پہنچے کتاب مکمل ہو گئی تھی ایک، اور بی بی کے والد کو کہا علاؤالدین بیکندی کو کہ میں نے بھی بی بی کی خدمت میں کتاب لے گئے، ان کی کتاب کی شرح لکھی ہے، دکھا دیں اگر پسند آ گئی. والد صاحب کی لگتا تو اپنی بیٹی کے پاس گھر اور ان کو دکھایا. دیکھنے کے بعد بی بی نے کہا پردہ حائلو عالم ہے. یہ پہلا شخص تھا جس کو اس نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم آدمی ہے. درمیان میں فقیہ مکمل، اور اس نے مزید سوالات کیے، ابو بکر کاسانی نے جواب دیا. اس نے اپنے والد کو کہا یہ پورا فقہ نبی کا امام ہے. چنانچہ نکاح ہو گیا. جتنی چاہیے بس یہ، اور یہی کتاب بدائے اس فرائے سات جلدوں میں ان کا مہر ٹھہرا. اس نے کہا اور کوئی چیز بہت، اور نیچے اب فتویٰ لکھتے تھے علاؤالدین کاسانی کو، اور پھر جواب کی تصحیح کرتی تھی بی بی صاحبہ الجواب صحیح ہو، اور کبھی صورت مسئلہ لکھتی تھی حضرت صاحب لکھتے تھے الجواب صحیح ہو. بیت الفقہ مشہور ہو گیا تھا. چلا کہ بہت علاؤالدین کاسانی حج کے لیے گئے، تو بادشاہ عرب کو پتہ، بہت بڑے حنفی عالم آئے، سات سو سال تک وہاں سلطنت احناف کی تھی، حرمین شریف ہے، سلطنت اسلامیہ عثمانیہ ترکیہ. انہوں نے بہت اعزاز و اکرام کیا، اعظم رہے جو، اور ابو بکر کا آسانی سے درخواست کی کہ آپ یہی رہ لیں، قاضی القضات بنے، امام عرب کمے کا خطبہ دے اور کتابیں پڑھائے. سارے جہان کے مسلمان یہاں پڑھنے آتے ہیں، فائدہ ہو. آسان سے تو یقیناً حرمین افضل ہے. تو ٹھیک ہے، ان کے نام خط. اونٹوں کا ایک قطار بادشاہ نے دیا، پورا کاروان، اور ہمیں لے کا اپنی اہلیہ کے نام، بی بی صاحبہ کے نام، اور ان کو کہا کہ بادشاہ عرب نے ہمارا بڑا اکرام کیا، حرمین میں تمام دینی عزت عطا کر دی، بقیہ زندگی ہم یہی گزاریں گے اور آپ ان کے ساتھ. اس نے جب وہ کاروان آیا اور وہ خط بی بی نے پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور خاون کو اس کاغذ کے پیچھے لکھا, ایک ہی سفر میں سارا علم پٹا. امام حرمین شریفین میں مستقل رہائش حنفی فقہ میں مکروہ ہے, اور ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مجاورت دائمی بالبلدین مکروہ ہے, کیونکہ اجنبی لوگ آداب نہیں کر سکتے اور اجنبی ہو. اس قول سے کیوں غافل ہو گئے؟ ہم بالاجنبیوں کے ساتھ اجانب کے ساتھ میرا تخلیہ کہاں جائز ہے؟ اس حدیث سے بھی بے خبر ہو گئے. لا یخلون احدکم, خاون کو لکھا دیا, بغیر محرم کے اجنبی کے ساتھ سفر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تین چار باتیں لکھ کے بی بی صاحبہ نے کہا کہ زر پمنڈ رہا بولے جی سار نش خبر نہیں دیتا. کاروان واپس چلا گیا, پمنڈ ہوا اور حضرت صاحب سے جب خط دے گا میں سادر ہی پہ گوا جو لوگ بچوار سے لڑ لگا. ایسی پاک بیبیاں اس آسمان و زمین نے دیکھی, ایسی فقی عورت نے دیکھی. میں عورت جائز نہیں ہے, فورم کراؤ. لوئے لوئے ملیاں ریالو نے جب پالا, اور اب تو بہت سارے پاکستان میں فائرنگ ہو رہی ہے, حالات خراب ہیں, وہاں پہنچ رہے ہیں, سردی ہو جائے تو ہمارا ملک ہی ہم کیا کریں گے؟ اس کا مزاج ہے, مزاج کے ساتھ تو چلنا پڑے گا. کہیں زیادہ سکون کی دعا ہے آدمی کہاں جائے گا؟ شدید گرمی ہوتی ہے تو کدھر جائے گا؟ اللہ سے خیر مانگیں گے, ہر وقت امن قرار ہوگا کرتے ہیں. لیکن عربستان میں جب آپ وہاں رہے اور یقیناً کوئی عرب آپ کا کفیل ہو اور وہ آپ کو نام کی جگہ کہے گا نا, یا حمار تھوڑی نہیں ہو یا قلب, یہ الفاظ ہے ان کے بال تک طرح سے بازی میں گیا ہوا اس پیا او خرا او خنزیرا اور صحیح بھی بڑھتا تھا خود ہی نہ خاص کدے اس پہ اوخر نگر مجھے اتنا حج اور عمرہ کرے اور سیدھا نکال کے واپس آئے. رب کعبہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تیرا گھر ہے تجھے راضی کرنے آتا, نہ دے کہ ان کو ہم دیں, ہم ان سے کیوں مانگیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ خزانوں کے مالک عرب ہے کیا؟ خزانے صرف اللہ کے پاس, مقام و عرب. پچاس مرتبہ مجھے پیشکش کی, میں نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکتا. آپ کا روایت جوڑ پڑی بھی ہے سر آنکھوں پر, لیکن آپ کا دجل و لبس مجھ سے برداشت نہیں. اب بعض بعض پختانے پہ رہوں خود ان چاڑ دے آجب نمبر بھی آ گئی پر شیشی اور سر کے کٹ چلا جی والا بہت زیادہ تشدد پر فخر کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں تم سے ختم نہیں ہوگی, ایک اپنے نسب پر فخر مرد ہے اور یہ عجم ہے, ہم اصلی ہے یہ نقلی ہے, ہم خواہش ہے یہ جانب ہے, اور دوسرا اشارہ کیا تو پر ماتم نوحا, اور تیسرا بھی ایک گناہ کی طرف آپ کا نام جو بھی یہ مرض بھی تم میرا ہے. تو اس کتاب شیخ المشابی صاحبہ نے لکھا ہے, اس کا نام ہے تحفۃ الفقہا, تین جلدوں میں, اور اس کی شرح جو حضرت شیخ عبد القدیر سید الفقہا بکاسان نے لکھی ہے وہ ہے بدائع الصنائع, اور بدائع الصنائع اور بحر و فتح یہ تین کتابیں جب اکٹھی ہو جائے تو کہتے معتبرین فقہا نے کہا ہے, یہ معتبر فقہا ہے یہ نہیں ابو بکر کا. حضرت گنگوئی کا خیال یہ ہے کہ ان میں ابن الحمام زیادہ ہے, لیکن حضرت شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ آسانی زیادہ ہے. کوئی مرجو کھول نہیں لایا اللہ ہو پر سات جلدوں تو تابعین تب تابعین فقہا مجتہدین سب نے اپنے اپنے زمانے میں تفاسیر فرمائی ہے. جس طرح علماء کے ایک طبقے نے احادیث یاد فرمائی اوش اور اسانید دونوں اور وہ حفاظ الحدیث کہلائے. یہ ایک ہی جنہیں ہم آسانی سے محدثین کا طبقہ کہتے ہیں. ایک کتاب آج کل ملنے لگی قدیم جلد میں ہے, اس کا نام ہے المعین فی طبقات المحدثین, وہ دیکھ لیں بہت اچھی کتاب ہے, ہو جائے گا یہ کتاب ہے لیکن آج کل چھپی ہے صرف ایک جز میں. المعین فی طبقات المحدثین ان سے طبقات کا اندازہ احادیث میں. اسی طرح جن حضرات نے قرآن کریم سے متعلق روایات جمع کی ہے وہ مفسر صحابہ کے آثار میں سے, فتاوی میں سے, قضایا میں سے, مشاجرات میں سے, ان کے عنوان سیرین کہلائے. اس موضوع پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں طبقات المفسرین, داؤدی کی بھی ایک, جلال الدین سیوطی کی بھی کتاب ہے اور پیری ایک کتاب ہے اس پر طبقات المفسرین. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجابی کتاب ہے رحمہ اللہ, ان کی کتاب بھی ہے نیل السائرین فی طبقات المفسرین اور بہت اچھی اور علمی. شیخ کا بھی قرآن میں غیر معمولی وسیع مطالعہ تھا. پہلے ایک کتاب بزبان اردو حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی اٹک کے رہنے والے بھی بہت ہوں جو اہل اللہ کاملین میں سے تھے, اس کا نام ہے طبقات المفسرین. یہ کتاب ان کا بھی وسیع تھا. قاضی زاہد الحسینی اٹکوی چھچوی موقع ملا قرآن مطالعہ تھا, انہوں نے باقاعدہ سبق تو شاید کہیں نہیں پڑھائے لیکن فوج میں, محلے میں, مسجد میں, جہاں کا اطلاع کا پتچان کا درس دیا ہے اور سمجھ کے دیا ہے. اس کتاب سے حضرت کے وسعت ان سے زیادہ ہے ملتا ہے. اردو میں بہت اچھی ہے. اس میں علوم شیخ القرآن مولانا طاہر پنپیری کے نیل السائرین ہی نام ہے. ان کے ایک پروفیسر صاحب ہیں غالباً ڈاکٹر محمد ابراہیم کا, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التفسیر والمفسرون زخیم جلد ہے لیکن بوجہ صاحب فن نہ ہونے کے کچھ اختلاط اور امتزاج بھی ان سے ہو گیا ہے. ایسی کتابیں کچھ بزرگوں نے لکھی جو تفسیر کے قواعد اور ضوابط سے متعلق ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں اصول تفسیر. اصول تفسیر شاہ ولی اللہ صاحب کی الفوظ الکبیر ہے کتاب تفسیر, بہت اچھی ہے, مختصر ہے, ان شاہ صاحب کے فہم اور ادراک کے مطابق بہتر کتاب ہے. بہت اچھا ہمارے یہاں کسی کی درس میں ہے نا, وہ سابعہ میں اچھی لال الدین سیوطی علی اللہ ہمارے بزرگوں کے مسند سند ہے. اور اس سے زیادہ علمی کتاب جن اس میں تو شی اتقان ہے، الاتقان فی علوم القرآن دو جلدوں میں، فی علوم القرآن شاید کوئی ناحیہ اور طرف ہو جس کی طرف جلال سیوطی نے تعرض نہیں کیا، بہت جامع ہے. الاتقان فی تفسیر پڑھاتے ہیں، عام طور پر ہندوستان پاکستان کے علماء جو بدر الدین سے ہیں ان کی نظر میں یہ کتاب ہوتی ہے، اس میں معلومات بہت زیادہ ہے. اور زرکشی ایک عالم گزرے ہیں، بدر الدین زرکشی محدث بھی ہے فقی بھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن چار جلدوں میں. اللہ مالکی ہے. اور عز ابن عبد السلام جو سلطان العلماء کہلاتے ہیں، عز علوم القرآن ابن عبد السلام، ان کی ایک کتاب مشہور ہے الفوائد فی ہر دور. اور ایک اور کتاب بھی حضرت کی ہے، اس کا نام ہے مناہل الارفان فی القرآن. دونوں کتابیں قرآن شریف کے اصول سے متعلق، تفسیری اصول ہے اس میں، الفوائد فی علوم حدث اور مناہل الارفان عز ابن عبد السلام کی. مشہور زمانہ مفسر علامہ باقلانی کی اعجاز القرآن بھی نادر کتاب ہے. اللہ اکبر. جو مقام مرتبہ ہندوستان کے اکابر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری کو دیا ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے. آپ نے قرآن علوم کچھ املا کرائے تھے، بس شاگردوں کو کہا ہے کچھ باتیں کہی گئی لکھو، جلدے اور چپ گئی. وہ پھر مرتبوں کی کتابی شکل میں آئی ہے مشکلات القرآن، بڑی زخیم جی. انور شاہ کے اس مشکلات القرآن پر حضرت امام الاثر کے یادگار زمانہ شاگرد اور علوم کے عالمی امین محدث مفسر فقی حضرت الاستاذ و شیخ المحترم صاحب بنور سند ہاؤلاء دیار فی تحقیق و تدقیق حضرت مولانا محمد یوسف ملک رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب کو اعلی طریقے سے مرتب کیا ہے اور اس پر ایک طویل مقدمی کشت کے جب ظفر کتاب قدم ہر کو جا کی مینی گری کرشم دامن ترگائی جاز البیان کوثر تسنیم سے بھرا ہوا ہے. حضرت الاستاد محترم کے اس مقدمے کا نام ہے یتیمۃ فی شیء من علوم القرآن. یہ مقدمہ ہے لمقدمۃ الشیخ جو وہاں بنوری ٹون، لیکن آپ اسے دیکھیں اور حاصل کریں. میں کسی وقت کہہ دوں گا مکتبہ بنوریہ کو میں جتنے نسخے ہیں آپ کو بھیج دیں، حضرت کے ہی سال ثواب کے لیے جاؤ بانٹ دوں گا. تر من حیث کا شمس فی کبد السماء و ضوءها یخشى البلاد مشارقا و مغاربا کل بصورت کی شعاع التفت رأیته یهدی الی عینیک نورا ثاقبا آپ کی آنکھیں نور سے بھر جائیں گی. اسی کی طرح پورے کائنات اس سے مزین ہے. یتیمۃ البیان فی شیب من علوم القرآن للاستاذ والشیخ سید و سند مولانا محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ. عجائب بھی رمضان میں تفصیل
حضرت جب علوم قرآن بیان کرتے تھے ایسا لگتا تھا
جیسے بارش ہو رہی. بالکل اس زمانے میں حضرت نے اللہ اکبر پڑھائی, اس میں سارے علماء ہوتے تھے. انہیں بڑی خدمات ہو کبھی رہا. اردو زبان میں بھی ہمارے بزرگوں نے کیے اور ایک عالم دہلی میں گزر مولانا عبدالحق حقانی جنہوں نے تفسیر حقانی لکھی ہے کو آشکار تفسیر بہت اعلیٰ ہے اور بہت اچھی ہے. سر سید احمد خان کے دجل اور تلبیس کرنے کے لیے خدائی تحفہ ہے. لیکن مولانا کے علوم زیادہ تر ہندو مت گوتم بدھ جیسے کیاتری اس قسم کے جو دھرم ہیں ان پر وسیع نظر ہے. انہیں اس تفسیر بار سے بھی تفسیر حقانی اعجب العجاب ہے. مگر حضرت مولانا عبدالحق صاحب حقانی فتح المنان تفسیر کا نام ہے فتح المنان جو عوام میں مشہور ہے. تفسیر حقانی اس کا نام ہے فتح المنان. اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے اس کا نام ہے البیان لتفسیر افتاب دنیا میں. استاد محترم حضرت محمد یوسف صاحب بنوری سے میں نے سنا کہ اگر کوئی کتاب قابل کفایت ہو سکتی تھی مخلوق کی تو مولانا عبدالحق کے البیان کے بعد کسی مقدمے کی ضرورت نہیں تھی. لا الہ الا اللہ. میں نے یہاں بیان کیا اور کسی کو تم خانے میں دیکھا تھا کہا تھا یہ رکھ لیا. میں نے افسوس کیا کہ مجھے نہیں ملا. ذرا تفسیر پڑھا کر وہاں چلا گئے تو ایک نوجوان محلے کا کھڑا تھا کہ یہ میں نے صاف ستھرا دہلی کا اس زمانے کا چپا ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے. انہوں نے وقت کا کوئی طویل النظر طلباء جو جنہوں نے وسیع کام کرنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے اور حساب نہیں کرنا ہے وہ البیان کا مد. جو شخص وقت کا حساب کرتا ہے گھبراتا ہے اجلت باز اور وہ کسی کام کا نہیں. ہم وہ ایسے ہی بے وقت آیا ہوا ہے ایسے ہی چلا جائے. علم کے ساتھ کوئی وقت کا حساب کرتا ہے؟ لو الحمد تو ہے ہی علم کے لیے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی ہمارے بیکار اوقات کو قیمتی و بیش بہا بنایا. اشرف علی صاحب نے بہت شکر. حکیم الامت مولانا الفاظ قومی بیان القرآن سے متعلق 16-17 رسالے لکھے. 16-17 قرآن معانی خیر بیان القرآن ہے. اعجاز قرآن, بلاغات قرآن, تبیین قرآن. اصل تفسیر ایک رسالہ لکھن جب آپ کو ملے گی تو اس پر یہ 17 رسالے لگے ہوئے ہیں. لیکن ان تمام میں مولانا نے لکھا ہے جو ان کے قلم سے بطور کرامت کے نکلا ہے اس کا نام ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. میدان ہے یہ جس طرح تفسیر بیان القرآن شرائع کا ایک زبردست یہ کتاب مسائل، اس طرح تصوف کا بہترین آئینہ حسب القرآن حضرت عقیم الامت السلوک من اہل السلوک ہے، بیان القرآن کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے جگہ جگہ، اور ویسے علیحدہ رسالہ ملتا ہے مسائل در کلام ملک الملوک کہ قرآن کریم میں کن کن آیات کے اندر تصوف طریقت کے اصول فروع آداب قواعد ضوابط بھی بیان ہوئے ہیں.
اللہ اکبر.
مولانا حضرت شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ ایک لا نظیر عالم گزرے ہیں پاکستان کے خاص بسر حد میں. یہ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب سے ہم نے خود امتحان خاص شاگرد ہیں. جب دیوبند گئے تھے پڑھنے کے لیے مولانا انور شاہ نے کتابیں انہوں نے لی اور ہر کتاب میں لیا. اس زمانے میں ایسا امتحان ہوتا تھا جتنی پڑھی تھی سب میں امتحان لیا. تو شاہ صاحب نے ان سے پوچھا مولوی صاحب یہاں کیا پڑھنے آئے ہو، سب کچھ تو پہلے سے یاد ہے. یہ سبق میں مولانا شمس الحق صاحب نے کہا حضرت سے پڑھنے آیا ہوں، حضرت جو فرمائیں گے وہ پڑھوں. تو بخاری تمام علوم شاہ صاحب نے کہا کہ ایک پختون طالب علم آیا ہے نے متوازی و فنون میں بدیع الشام ہے. مگر مولانا شمس الحق صاحب اتنے تھے فرماتے تھے حضرت الاستاذ کا احسان شفقت، میں نے کوئی جواب صحیح نہیں دیا ہے. حضرت کو کون جواب دے سکتا تھا؟ اصل میں طالب علمی میں انہوں نے تفسیر کبیر یاد کی تھی، اس کا بڑا اثر تھا. زبانی حفظ تو خانے کی لسٹ، اور پشاور میں ایک عالم تھے غلام جیلانی، ان کا اس وقت ابھی نکل آئی جب ختم بخاری کے لیے گیا تھا ڈیرا اور بن واپسی پر ایک دوست نے وہاں دیا. رام جیلانی کے پاس اس وقت 10 لاکھ مخطوط کتابیں تھی جب حرمین شریفین میں 2 لاکھ تھی. یہ غلام جیلانی غالباً مولانا شمس الحق کے بھی قوائل کے استاد عبدالحق صاحب یا ان کے کتب خانے میں ان کو بیٹھنا نصیب ہوا ہے. اکوڑا خٹک کے حضرت مولانا ایشیا کے رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایشیا میں سب سے بڑا عالم مولانا شمس الحق صاحب تفسیر رہے جٹول نلوی عالم مولانا شمس الحق صاحب.
دیوبند میں شیخ
دارالعلوم دیو اور ہندوستان کے جتنے فرقے اور فتنے ہیں سب کے خلاف بہاون کی طرف سے مناظر کی حیثیت سے جاتے ہیں اور کامیاب ہو کے آتے ہیں. انہوں نے اولپور اسلامی یونیورسٹی میں کچھ سال گزارے اور وہاں انہوں نے کچھ املاعات کیے ہیں ان جمع پر. وہ ان کے شاگرد رشید جامعہ عربیہ سن علوم کے سابق استاد مولانا لطافت الرحمان علوم ہے بھائی ہے، اس کا نام ہے علوم القرآن اردو میں. بہت زیادہ مولانا محمد بحر بے کرا ہے. ہمارے بزرگ اور محترم حضرت مفتی اعظم متقی عثمانی صاحب مدظلہ نے بھی علوم قرآن پر ایک کتاب لکھی ہے. ان کے والد ماجد علی پاکستان سابق مفتی اور استاد دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ نے چونکہ مقدمہ تم لے تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھی ہے. آپ لکھتے ہیں میں نے تقی میاں کو حکم دیا کہ اس قابل روزگار آج. یہ وہ مقدمہ ہے جو معارف القرآن کے لیے ہے اور بہت اچھا ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. خاص شان ہے, نم ہے, تمام علوم و فنون میں آئینہ ہے اور مسئلہ کے حق کا ایک ہے اللہ. لا الہ مولانا رہنے والے محمد طاہر صاحب پنج پیری رحمت اللہ علیہ, یہ صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے پنج پیر, وہاں قرآن نصیر الدین 1935 میں دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں اور ایک دفعہ دور حدیث مغل گشتوں سے بھی کر چکے ہیں اور تحریک آزادی کے عظیم سے پسالار مولانا عبید اللہ سندھی سے بھی مکہ مکرمہ میں خاصے چمٹے رہے اور بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, خاص الخاص شاگرد. اور مولانا حسین علی صاحب رأس الموحدین اپنے زمانے کے ان کے چہیتے اور اور علماء کرتے ہیں. انداز بیان کچھ سخت تھا اور بعض ایسی چیزیں بیز لیا گیا کہ ہاں قابل تحمل تھی, آپ ان کا تحمل نہیں فرماتے تھے, اس وجہ سے آپ سے کم فکر, ورنہ اپنے زمانے کے علوم قرآن میں امام راضی تھے اور بہت قرآن کے زیادہ لگن اور محنت کے ساتھ حضرت نے کے کامیاب درس دیے. اہم ترین مسئلہ جو قرآن شریف کا ہے اور اس کا نام ہے اصول کا, اس میں انہوں نے خود تو نہیں لیکن ان کے اصول ان کے ایک شاگرد نے جمع کیے ہیں, ہم لیتے ہیں العرفان فی اصول القرآن. شیخ القرآن اس کا نام اسی طرح اور اس کو اپنی کتاب فرماتے ہیں. ایک کتاب انہوں نے ربط میں لکھی ہے جو آگے چل کے ہم بیان کرنے والے ہیں کہ قرآن شریف کی صورتیں اور آیتیں آپس میں مربوط. مثلاً فاتحہ کے بعد جو بقرہ ہے یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ خاص نظم کے ساتھ ہے. تو اس کی باتوں ایک صحت مند انسان جو کلام کرتی ہے کہ متفرق جوڑ ہوتا ہے, جب باتوں میں جوڑ ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں یا تو پریشان ہے یا غمگین, اس لیے کلام ہو گئی باتیں. اللہ تو اس قسم کے عوارض سے منزہ مبرہ ہے جل وعلا. تفسیر میں ربط ہے, نظم ہے, تناسب ہے, تناسخ ہے. اس موضوع پر مدرر میری کتاب جو پہلے 24 جلدوں میں تھی وہ تو بقائی شافی نے لکھی ہے, اس کا نام ہے نظم فی رتل الآیات والسور. محقق الاسلام 1990 میں یہ میں نے بیروت سے 3 نسخے منگوائے, ایک اپنے پاس رکھا, دوسرا سر مولانا سرفراز خان کی خدمت میں بھیجا. حضرت نے بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی, ہمیشہ یاد رکھتے رہے. اور تیسرا نسخہ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والوں کو بھیج دیا. یہ ہمارے معتمد لوگ اس موضوع آج کل وہی نسخہ آیا ہوا ہے 9 جلدوں. موضوع پر ایک رجی بلگرامی کا سالہ جلالدین سیوطی کا بھی ہے، تناسب الصور اور زبیر اور ربط پر کیا ہے تناسب الصور، اور بھی کئی لوگوں نے نظم لکھی ہے، اس کتابیں لکھی ہے، لیکن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے اس موضوع پر ایک کتاب آیات وس و نظیر نہیں ہے موجودہ زمانے میں، اس کا نام ہے سمت الدرر فی ربط لا تدبر پر و خلاصت حل مختصر لمن اراد ان یتذکر او یک ان لم یکن پنجپر، سب میں لوئی نمی ہوتے نکل رہے گا بازوق سڑے گا، سمت الدرر فی ربط الآیات والصور و خلاصت حل مختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر، حاضر دیر کتاب علمی ہے اور تحقیقی ہے اور سوچ سمجھ کے لکھی ہے، فجزاهم اللہ عنا و عن لا سیما ان علوم القرآن احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بڑی محنت فرمائی تو بہت ہی ہمیں آسانیاں پیدا کی ہے، ظلم ہے بعض فروئی اختلافات سنات نے مقام کسی دین کے بزرگ اور محسن کے احسانات کی برابر، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، مولانا پر ممدوح عالم ہے قابل مدح ہے، آداب پر شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اصول قرآن پر مقدمے کے طور پر، اس کا نام ہے جواہر التوحید، ضخیم جلد خطیب اور بہت اعلی ہے، مولانا خطیب بہت بلند تھے، مولانا غلام اللہ خان بہت خطیب، ان کا جلسہ ایسے آتش فشاں ہوتا تھا، حضرت کے حالات پر حضرت پاکستان اور مناظر ملت، پاکستان اور پنجاب کے سب سے غیور و نڈر عالم میرا شیخ حضرت مولانا ضیاء القاسمی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے میرا شیخ القرآن، بہت اچھی کتاب لکھی، فیح الامہ مولانا ضیاء القاسمی نے دور حدیث فر ملتان میں کیا، محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب سے جامعہ قاسم اللہ آتے تھے، ان کے خاص الخاص شاگرد تھے، لیکن ترجمہ و تفسیر چونکہ شیخ القرآن سے پڑھا ہے اور وہ اس میں خوب آگ لگے، اگر شیخ کے ہاتھ اس لیے کتاب لکھی ہے میرے شیخ القرآن، انہوں نے بھی راویل حالات پر مولانا عبد المعبود صاحب جیسے نیک صالح عابد زاہد قیمتی کتابوں کے مصنف مدقق، پہلی مرتبہ انہوں نے پنڈی باغ سرداران سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی سوانح لکھی ہے، اور مقابلے میں یہ بات افشا کی تھی کہ شیخ القرآن قاضی مظہر حسین کے استاد ہیں، حیات اور ممات میں تو دو گروہ قائد آہتے ادھر سے وہ ادھر سے ہی، چنانچہ ایک دن میں چکوال گیا لسننا وکیل الصحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، وہاں اعلان لگا تھا کہ حضرت بیمار ہے، ملاقات بھی نہیں ہوگی اور آج شام کا درس بھی نہیں ہوگا، میں ویسے بیٹھا تھا اور نے یہ بات کہی کہ حضرت شیخ القرآن کے شاگرد قاضی صاحب، تو وہاں کے لوگوں نے بہت برا مانا، میرے ساتھ لڑنے شروع کر دی، تو تھوڑی دیر بعد اچانک ایک آدمی آیا بہت فرمایا ہے اس نے کہا قاضی صاحب آپ کو یاد کر رہا ہے. میں اندر گیا تو بڑی محبت سے میں آنا کسی نے بتایا بچی کی شادی ہوئی ہے کل تھکاوٹ ہو گئی بہت تو رات بھر بخار رہا ہے آپ کا پتہ نہیں تھا جو گزار ہے کہ کراچی سے آپ تشریف لائے حضرت مولانا محمد امین اکاڑا ہمیں آپ کی باتیں بتاتے ہیں ہم دعا گو ہیں شکر اور آپ کے جو یہ وہ میں نے کہا حضرت یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی خود دام ہے ان کو بڑی ناگواری ہوئی کیا غلطی ہوئی میں نے کہا میں نے ایسا کہا استغفر اللہ لا الہ الا اللہ بھائی بلاؤ کون لوگ تھے بھائی سب کو بلاؤ اور پھر فرمایا شیخ القرآن جب ڈابیل سے پڑھ کے آیا یہاں بونچال میں پڑھاتے تھے منطق کے بڑے مشہور استاد تھے میں نے ابتدائی سال دو سال حضرت صاحب سے پڑھا وہ اعزاز سے حضرت وہ میرے استاد تھے اللہ تعالیٰ ہر دونوں بزرگوں پر رحمتوں کی بارش فرمائے بڑے اکرام اور تو شیخ کا نام لیا اللہ اکبر جن سے سروکار بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے اصول اور آداب پر کتابیں لکھی ہے لیکن ہمیں تفصیل کا ڈال ہے تقریباً وہ یہی ہے. اب بعض اہم مہم تفاصیل کا ذکر بنتا ہوں ان میں آلوسی بغدادی کی تفسیر روح المعانی اور اتنا عظیم اور ضخیم جلدوں میں ہے یہ بغداد کے مفسر فقیہ سلطان اب اللہ اور سلطان محمود خان جو صاحبزادے تھے عبدالحمید خان کے ان کے ملک کے عراق اور بغداد کے شیخ الاسلام تھے مفتابی کو شیخ الاسلام اس عالم کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں ایک سوال کا چاروں مذاہب کا مولانا شبیر احول جواب میں لکھ سکے اسے شیخ الاسلام کہتے ہیں. شیخ الاسلام زید القوسری شیخ الاسلام اور احمد عثمانی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام سید سلیمان ندوی قرآن کی تفسیر ہوئی شیخ الاسلام ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک پیش آ رہی مکمل کی روح المانی تو نام تجویز کرنے میں تھی کا سلطان محمود علی خان کے وزیر اعظم ملنے آئے علی رضا پاشا وہ میں نے علامہ آلوسی سے اور کہا کہ سنا ہے قرآن کی جو تفسیر لکھ رہے تھے وہ مکمل ہو گئی ہے کہوں لیکن کوئی نام بتایا کہ ہاں مکمل ہو. تو وزیر اعظم نے پوچھا کہ نام کیا تجویز ہوا کا نام سوچ رہا اس میں بنا نہیں تو وزیر اعظم نے کہا آپ نے اس تفسیر میں کیا کیا علوم ڈالے ہیں 40 علوم کا خلاصہ تو مجھے بتائے ایسا زمانہ تھا ایسے وزیر اعظم علامہ آلوسی نے بتایا کہ میں نے اس میں 48 سروکار رکھا ہے اور میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ اسلام کی پوری خدمت ہو جائے ذہنی ہی تو اس نے فوراً کہا آلوسی کہتے ہیں فسم ما ہو الفور و بداحت و تیزی و تغنی ہی انل غور یا دم اس نے کہا کہ یہ نام رکھے اور اس کی جو سب المسندی صلاحیت ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ زیادہ سوچے. روح المعانی فی تفسیر قرآن العظیم اپنے وقت کے وسائل. اوہ اللہ مالوسی نے خوب خوشیاں منائی ہے, کیا بہترین نام میری تفسیر کا رکھا گیا, تفسیر قرآن العظیم علی رضا پاشا نے رکھا. روح المعانی فی تفسیر القرآن فی تفسیر بغدادی عظیم و سب المسانی. آلوسی بارہ سو ستر میں فوت ہوئے, متاخر ہے. بارہ سو ستر میں گویا شاہ عبدالعزیز سے تیرہ سو انتر. اللہ, شاہ عبدالعزیز بارہ سو انتالیس میں فوت ہوئے اور شیخ الہند ایک سال بیچ شادی میں سو سال بیچ, جسے امام غزالی پانچ سو پانچ میں اور امام رازی چھ سو چھ میں ایک سال, اور شیخ محمد عابد سندھی بارہ سو سینتیس. اللہ, اور تفسیر میں قرآن سے متعلق شاید کوئی علم ہو جو نہیں ڈالا گیا ہے. اور آلوسی بلند پایا عربی ادیب اور شاعر ہے, زبردست فقیہ ہے, اہل سنت والقابل قدر محدث ہے, وسیع الاطلاع عالم ہے. جماعت اور دنیا احناف کے تذکار قسم کے محسن ہے. یقینی طور پر جو شخص روح المعانی سے سروکار رکھے گا اس کا دل و دماغ تفسیری علوم سے روشن رہے گا. میں روح المعانی اس عاجز اور فقیر پر حق تعالیٰ کے جو بڑے احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے درجہ رابعہ میرے خیرمانی ملی جب میں درجہ رابعہ پڑھتا تھا. اور وہ اس طرح تھا کہ ایک شخص, اور پھر میں اس پاس آتا تھا کہ آپ مجھے قرآن شریف پڑھائے, تو چھٹی کے دن وہ آ جاتا تھا, میں ایک رکوع پڑھ لیتا تھا میں مسجد کا ترجمہ و تفسیر کر کے وہ میرے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اور دعا کر کے وہ چلا جاتا تھا. میں چاہتا نہیں تھا کہیں بھائی اپنے مدرسے دنیا سے روح ال. تو اچانک اس نے ایک اخبار لے آیا اور اس اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اس وقت تین جگہ مکتبہ امدادی معانی چپ رہی ہے, ایک ہندوستان سے مکتبۃ المعارف دہلی سے, اور دوسری یہ ملتان سے, اور تیسرے لاہور سے. ہندوستان کے لیے تو ممکن نہیں, اور لاہور میں چپتے چپتے پندرہ سولہ پارے چپ گئے بند ہو گیا. البتہ امدادیہ ملتان نے چاپنا مسلسل جاری رکھا اور انہوں نے ان کو خط لکھا کہ میرے استاد کے لیے یہ کتاب چاہیے, دل کروا کے میرے پیچھے. پہلے انہوں نے سولہ پارے بھیجے اور کچھ مہینوں کے بعد مزید چودہ بھیجے, اور وہ ہم نے اس زمانے میں آٹھ جلدوں میں تذکار یاد آیا بعض بطور نمونے کے رہی ہے, اور میں خاص مطالعہ اسی میں کرتا ہوں. اور میری طالب علمی کے میں نے چھ روپے کے اچھا. اسی طرح حضرت اقدس مولانا انور شاہ کی کتاب عقیدۃ الاسلام بھی میں خریدی چھ روپے کی, اور مرقات الطارم اور ضرب الخاتم تین روپے کی, دونوں اکہتر سے نکلے چپل. مرقات الطارم اور ضرب الخاتم لے کر کے میں آ رہا تھا کتب خانہ گیٹ پر تھا بنوری ٹاؤن میں, اچانک حضرت بنوری ایسے ذرا اسٹیل پہنے ہوئے لٹے کی شلوار سفید ململ چمکتا ہوا سر پہ سفید ٹوپی,
سری
گہے پر یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب ہے مرقات الطارم، طارم کا معنی جانتے ہیں؟ میں نے فرمایا انور شاہ طارم، ہاں گلستان اچھی پڑی. وہ تیز ہے ایک دم، شروع بات نہیں ہوئی تھی پورا کرنا. وہ جانتے ہیں جن کے میں نے جوتے اٹھائے، جن کا میں خادم اور زر خرید غلام رہا ہوں. ظاہر خوش ہوں، ایک ہی وقت میں میں نے یہ کتابیں بھی لے لی اور حضرت بنوری سے ملاقات بھی راستے میں ہوئی. حضرت نے دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ہو گئے بولتے ہیں. مجھے ڈر لگا کہ حضرت فرمائیں گے تو واپس کر، تو اہل نہیں اس کا. لیکن حضرت نے کہا ہٹایا نہیں، پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے. چنانچہ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، 40 سال ہو گئے الحمدللہ. میں نے اپنے پلنگ و تکے ہنوز ابر رحمت درف شانس ماں او میں خانہ او مہرے نشانس. اللہ اکبر. ہجری کے یا رب لک شکر والحمد، 300 امام محمد اندر ایک عالم گزرے ہیں 3ری صدی ہجری میں. اس کا نام ابن جریر طبری ہے. اور انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر سند کے ساتھ جمع کی جامع البیان. تفسیر کا نام ہے ابن جریر فی تفسیر القرآن. امام مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، تاریخ طبری بھی ان کی ہے جس کا نام ہے تاریخ الامم والملوک، کتابوں میں سے. اور 306 تک یہ تفسیر سے فارغ ہو چکے ہیں اور 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اولین کے اللہ اکبر و کبیرہ. امام نووی کہتے ہیں اجمعت الامہ على انه لم يصنف في تفسير القران مثل تفسير طبری. امت متفق ہے کہ تفسیر طبری جیسی کتاب دنیا میں نہیں لکھی ہے. رد شیعہ منہاج السنت النبویہ فی حلا والقدریہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے لو ارت من حران الى چین وفاز بحاد تفسیر لفاظ فوز عظیما. حران کا باشندہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر حران سے کوئی چین چلا گیا اور تفسیر طبری مل گئی تو اس کا سفر مبارک. اصل التفاسیر ترین سفر بھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے آدمی کہتے ہیں فہو ام التفاسیر و اصل، یہ تمام تفاسیر کی جڑ، پونجی و خزانہ ہے. اللہ اکبر. ابو بکر جساس راضی الحنفیہ کے چونکہ اولی، انہوں نے 3 ضخیم جلدوں میں قرآن سے احکام مستنبط کیے ہیں. دیکھا ان لوگوں میں سے ہیں، ہم ان کا نام اس لیے لے رہے ہیں. اور وہ ہے احکام القرآن جساس راضی کی.
370 میں
اور بہت علوم یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کے مالک ہیں. ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے علماء کرام نے اس کتاب سے کام لیا. اللہ اکبر و کبیرہ.
ایک تفسیر صاحب کنز شیخ احمد ابن محمد نسبی ابو عبداللہ نے لکھی, اس کا نام تو ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل.
یہی صاحب کنز میں شامل جس نے کنز لکھی ہے, لیکن تفسیر بہت اعلیٰ ہے. کسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند اور بعض بڑے مدارس میں درس اس میں طریق استنباط اور استخراج بہت اعلیٰ ہے. امام بغدادی
طوی شافی حسین ابن مسعود امام بغوی شافی انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے معالم التنزیل. بہتر عربیت کے کام کیے اور امام بغوی 516 ہجری میں گزرے. پانچ سو پانچ میں انہوں نے 5 ہجری میں امام غزالی گزرے ہیں. جواہر القرآن کے نام سے ایک مختصر اور جامع تفسیر لکھی 505. 450 میں غزالی پیدا ہوا ہے اور روح کے نام سے اس میں انتقال کر گئے. جواہر القرآن و درر ایک مختصر تفسیر ہے, ہمارے کام آ رہی ہے. چھ میں امام راضی رحمت اللہ علیہ التفسیر الکبیر کے نام سے قرآن شریف مکناہ فریف کی تفسیر لکھ چکے. درست بات یہ ہے کہ الذین ام یہاں تک ہے لرد اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبت الامور, بس باقی پھر ان کے کسی فاضل شاگرد نے مکمل کی, مگر اس شان سے کہ پتہ نہیں چل رہی ہے. 3000 صفحات تفسیر کبیر جب لکھی گئی تھی تو یہ اسر کرے سمجھ میں تھی. علماء
جولی بچھا کے خدمت میں آئے کہ خدا کے لیے اس کو مفت ہے، اندر میں کون غوطے مارے گا؟ تو کرتے 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 یہ موجودہ نسخہ جو کہیں 24 میں ہے، کہیں 16 میں ہے، کہیں 8 میں ہے، اس لیے کہ یہ اس سے بن گیا ہے. چونکہ قرآن کے علاوہ اور بڑے علوم ہیں، اس میں کسی بے انصاف نے کہا کہ ففیہ کل شیء الا التفسیر، تفسیر نہیں ہے باقی سب کچھ ہے.
البتہ درائد یہ کسی بے انصاف نے کہا، اس پر روایات کا غلط جو ہے یہ بلیک سے محروم تھا. یہ بل جب اس کو دیکھتا ہوں باقی لسٹڈ ہے، آداب مسجد کا لحاظ نہیں کرتی، اس لیے اس کو مسجد سے نکالا گیا. اس کو پتہ ہے
بلیک لسٹ ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ اصلاً روس میں ایک شہر ہے رائن ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی غیاث الدین غوری رات کی جو بڑی جو حیرات کے اندر ایک مسجد بنائی، جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی مسجد تھی. ابھی امام رازی مسجد شتائی اور سیفی اور کیا کیا حصے. کسی نے کہا پھر اس کے لیے امام کی نماز سے پہلے ہونا چاہیے، آپ خطیب الرئی مشہور ہیں. خطیب الرئی آپ جمعے کو خطاب کرتے تھے تو فجر مسجد بھر چکی ہوتی، دن میں پھر راستہ نہیں ملتا. تو ہم ایک دفعہ ناراض ہو گئے تھے تو لوگوں نے عید منانے سے انکار کیا تھا کہ جس شہر میں امام رازی ناراض کہ عید نہیں کریں گے، تو بادشاہ منانے آیا تو امام رازی نے کہا اس شرط پر عیدگاہ آؤں گا. بادشاہ نے کہا بیٹھ، جو ڈولی مجھے اٹھائے گی نا، جس کو پالکی کہتے ہیں پالکی، تو اس کا ایک لکڑی آپ کندھے پہ رکھے، دوسرا وزیر اعظم رکھے، اپنے کندھے پہ دوسرا ابھی تو بڑا آسان ہے. تو لکڑی کا ایک حصہ بادشاہ ہو گئے تھے وزیر اعظم نے، اور اسی حالت میں گھر سے عیدگاہ لے گئے. مورخین لکھتے ہزاروں کافر اس دن مسلمان. خطیب اور رئی کے ایک عالم دین کو اللہ نے اتنی بڑی عزت عطا فرمائی، یہ اسلام کی حقانیت کے علاوہ ممکن نہیں ہے. چاٹ پاٹ کے ایسا کہلاتے رئی کے خطیب. تو غیاث الدین اپنے شاہیٹ اور حضرت ساتھ حیرات سے رہ گیا اور حضرت کی خدمت میں حاضری دی. طلباء و مدرسے درخواست کی کہ آپ بقیہ زندگی وہاں گزاریں اور ہم آپ کے تو اور کوئی کام نہیں کہ کوئی شاہی لنگر دیں گے. حضرت نے کہا رہنے دو، آرام سے بیٹھنے دو. سمجھ گیا یہ میری جگہ اکھیڑنے کے لیے آ گئے. غیاث الدین غوری بہت عقل مند تھا، اسے میں یہ نسخہ کامیاب نہیں ہے تو ان کو کہا چلے اس کا قبلہ دیکھ لیں، جو محراب تو بس بنایا ہے اس پر کچھ اشکال ہے. وقت کے علماء اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ محراب صحیح ہے، بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. صاحب قبلے کی تصحیح کر لیں اور پھر جب تشریف لائیں میں دوبارہ پہنچا دوں. ہوں گے ان کا سبق بھی. امام رازی نے کہا میرے ساتھ طلباء ہے ہزاروں، اور انہوں نے کہا یہ ساتھ چلے، جتنے دن تک آپ وہاں ہوں پڑھا چلا ہے. طالب علموں کا قافلہ بھی روانہ دیکھو ماموتا بھی بیا دوتا وزیروں کو کمانڈر روان شیو بل مختلف کیا جاتا. جب ہیرات پہنچے تو بادشاہ نے بادشاہ کے کو حکم دے دیا کہ لنگر اس انداز سے دو کہ طلباء اپنے استاد کو جانے نہ دیں. ظاہر ہے طالب علم شاہی دربار سے طلباء کے صبح و شام کھانے تقسیم ہو رہے تھے, تو جب شیخ کسی دن موڈ میں آیا ہے میں خبر ہے تو یہ میں درخواست کرتے ہیں جی بولو کیا ہے, یہی رہیں گے نہیں جائے گا. اس لیے امام راضی وہی رہے اور وہی راز باز نسخے اب بھی حیرات کے گھروں میں حضرت کہتا ہے کہ یہ تفسیر موجود ہے قلبی. اور ایک آدمی نے مجھے وہاں حیرات میں کہا جب میرا جانا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ تھا, لیکن وقت کتنے جلدوں میں تھی, میں نے کہا 80,000 صفحات میں تھی, کہا اس میں سے کچھ حصہ میرے پاس ہے, آپ گھر چلے میں دیکھوں جگہ. وہ کم تھا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, محروم ہو گیا ورنہ وہ حصہ وہ مجھے دینے والا تھا. اللہ جانے کہ یہ ارمام خان لوگ ہیں یا نہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ارمام خان حیرات کا گورنر تھا, باقی دورے پہ گئے, افسر لوم میں رہا تھا, تفسیر دورے تفسیر یہی سے کر چکا تھا. وہاں بتایا مجھے ہم دیتے ہیں, جیسے وہ آگے پیچھے ہوتا تھا میں نے کہا خیر تو ہے, میں نے طالب علم رہا ہوں افسر لوم کا, میں کس چیز کا کہا دورے تفسیر کا. ابن بہرحال امام راضی کی تفسیر یقیناً جس طرح بخاری کی شرح ہے یہ دونوں مجر نے فتح الباری بھی کیے اور بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری بھی کیے اور شان ورشا ملا کر کر نہیں سکتی, بخاری کا حق ادا کرنے کے قریب ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر کا حق تو مخلوق ادا کش کہلاتے علوم. اگر مخلوق کے لیے ممکن ہوتا تو امام راضی کی تفسیر کبیر کافی حد تک حل کر چکی ہے. اللہ اکبر, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے, دنیا میں روح المعانی کا بھی کوئی نسخہ اس جو چپ چکا ہے اور میرے پاس نہ ہو. اگر 17 مرتبہ جگہ سے چپی ہے تو 17 روح المعانی. رب العالمین نے اپنے اسی طرح تفسیر کبیر کا کوئی نسخہ پورے جہان میں جہاں کہیں سے چپا ہے ایک نہ ایک نسخہ اللہ رب العزت ہوتی ہے, خاص فضل و عنایت سے اس عاجز کو بھی نصیب کیا ہے. اور یہ کثرت نسخے بہت زیادہ اس سے بھی دلاویز, مطالعے سے مطالعے کی ہمت بڑھتی ہے. آدمی کتاب خریدتا ہے پیسے دیتا ہے تو کہتے ہیں اب دیکھ بھی تو لو. الحمدللہ بلغا کے علماء آخری محقق اور بہت بڑے مفسر اور عربیت کے امام اندلسی غرناطی, وہ ابو حیان اندلسی غرناطی ہے. ابو حیان اندلسی ہے, انہوں نے ایک تفسیر مشہور ہو گئی ہے, اس کا نام بھی التفسیر الکبیر ہے, لیکن تفسیر البحر المحیط کے ساتھ. اللہ اکبر, کہتے ہی نہیں کہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت النحو اسی نے لکھی ہے, جو نحو کی کتاب ہے ہدایت النحو تصنیف کرتا ہے. ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب نہیں مانتے تھے, کہتے تھے وہ اتنے پائے کی کتاب نہیں ہے, لیکن ہدایت یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ طالب علمی میں لکھی ہو اور تفسیر اواخر میں لکھی ہے. سر پڑتا ہے صلاحیتوں میں
تو نحوے میں کوئی مثلا نحوے کا غلط تو نہیں ہے,
بہترین کتاب ہے, اساسی کتاب ہے. تفسیر یہ تدوں میں عموماً بحر المحیط ابو حیان جن کو ابن حیان بھی کہتے ہیں غرناطی کی بہت ہی جامع ہے, آٹھ جنہیں بنی ساتویں آ رہی ہے اور اس کی عربیت بہت اعلیٰ ہے. مسعود جار اللہ صدی ہجری کے عالم ہیں. کہا جاتا ہے کہ محمود محیط میں کیا ہے. زمخشری معتزلی انہوں نے اپنے تفسیر کا شاف میں جو اعتزال بھرا ہے اس کا رد ابو حیان نے البحر المحیط اللہ اکبر وجوہ تاویل الکشاف عن حقائق تنزیل وعیون الاقاویل فی اور دوسری کتاب کا نام ہے الکشاف عن حقائق تنزیل ابو القاسم کا نام ہے عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل